سنیچر 4 مارچ کے سربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. جنیوا میں شام پر امن مذاکرات کے متعلق اقوام متحدہ پر امید، لیکن حقیقت کیا ہے؟ تجزیہ کار نے کہا،
بیٹل فیلڈ کے اوپر ریالٹی ہے، اس میں تو جو صدر بشار الاسد کی جو فورسز ہیں وہ ان کا پلڑا بھاری ہے.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے. شام کے بحران پر اقوام متحدہ کی جانب سے شروع کیے گئے امن مذاکرات کا پہلا مرحلہ آج جنیوا میں ختم ہو گیا ہے. حزب اختلاف کے چیف مذاکرات کار نصر اللہ حریری کا کہنا ہے کہ 8 روز تک جاری رہنے والے مذاکرات سے کوئی واضح نتیجہ نہیں نکل سکا، لیکن یہ مذاکرات اس سے پہلے ہونے والے مرحلوں سے کافی مثبت رہے، جس میں سیاسی منتقلی کے عمل پر تفصیل سے بات کی گئی.
حالانکہ ہم یہ مرحلہ بے نتیجہ ختم کر رہے ہیں، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ اس مرتبہ یہ مذاکرات زیادہ مثبت رہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم نے شام کے مستقبل کے متعلق مسائل پر قابل قبول حد تک بات چیت کی، اور ہم نے سٹیفن ڈی مستورا کے ساتھ اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ اگلے مرحلے کے مذاکرات کا عارضی وقت طے کیا جائے. ہم مذاکرات جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں تاکہ ہم شام کے مسئلے کے کسی حل کے ساتھ اپنے ملک واپس جا سکیں.
واضح ہے کہ شامی حکومتی وفد بغیر کسی تبصرے کے جنیوا سے روانہ ہو گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد میں ناکامی اور ضروری عدالتی اصلاحات نہ کرنے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. فوجی عدالتوں کو توسیع دینے کے معاملے پر اتفاق رائے کے لیے بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع سے متعلق وکلا سے قانونی مشاورت کے بعد پیپلز پارٹی فیصلہ لے گی.
We are opposed to the military courts restoration, lekin hum apna lawyers se baat karke ek draft bhi pesh karenge agar zaruri hoga isko revive karne ke liye.
انڈین فوج کے ایک یونٹ کی صورتحال کے بارے میں عوامی سطح پہ تنقید کے بعد مردہ حالت میں پائے گئے انڈین سپاہی کی لاش کا دوسری بار پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ ذیشان حیدر.
پولیس کا کہنا ہے کہ روئے میتھیو کی میت کیرالا میں ان کے آبائی علاقے میں پہنچائے جانے کے بعد ان کے خاندان کے اصرار پر دوبارہ پوسٹ مارٹم کیا گیا. ان کے ایک رشتہ دار کا کہنا ہے کہ کئی سوالوں کے جواب ابھی نہیں ملے ہیں. فوجی اہلکاروں کا خیال ہے کہ سپاہی نے خود کو ہلاک کیا. واضح رہے کہ حالیہ مہینوں میں کئی جونیئر سپاہیوں نے کیمپوں کی خراب صورتحال کی شکایات کی. انڈین فوج نے تنبیہ کی ہے کہ ایسے مسائل کے بارے میں اندرونی طور پر آگاہ کیا جائے.
چین نے اسی سال سے اپنے دفاعی اخراجات میں 7% اضافے کا اعلان کیا ہے. یاد رہے کہ چین کی جانب سے دفاعی اخراجات کے اعلان سے چند روز قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دفاعی بجٹ میں 10% اضافے کا اعلان کیا تھا. تاہم اس کے باوجود چین کا دفاعی بجٹ امریکہ کے بجٹ سے بہت کم ہے. چین کی حکومتی ترجمان فو ینگ کا کہنا ہے کہ چین کی فوج کی توجہ دفاع اور ایشیا میں استحکام کے لیے فوج کی تشکیل پر مرکوز ہے.
مجھے نہیں معلوم کہ آپ اتفاق کریں گے یا نہیں، لیکن میرے خیال میں شاید امریکہ اب بھی پریشان ہے کہ چین کی صلاحیتیں اس کے برابر ہو سکتی ہیں یا اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہیں. در حقیقت ایک ترقی پذیر ملک ہونے کی وجہ سے چین اور امریکہ کی صلاحیتوں میں اب بھی بہت فرق ہے. کیا چین کی فوج ایک مشترکہ سیکیورٹی یا اس کی اپنی خصوصی سیکیورٹی کی کوشش کرے گی؟ صدر شی جن پنگ کا جواب ہے کہ چین مشترکہ سیکیورٹی کا طالب ہے اور اس پر اس کا بہت سے ایشیائی ممالک کے ساتھ اتفاقی رائے ہے.
افغان حکام کا کہنا ہے کہ صوبہ فرا میں لڑائی سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کے دوران 8 شہری ہلاک اور کم از کم 20 زخمی ہو گئے ہیں، لیکن ان کی ہلاکتیں کس وجہ سے ہوئیں اس پر ابھی اختلاف ہے. وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے. اتوار کے روز پاکستان کے شہر لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے پاکستان سپر لیگ کے فائنل میچ کی تیاریاں مکمل ہیں. حکومت پنجاب نے دعویٰ کیا ہے کہ سیکیورٹی کے انتظامات فل پروف ہونے کے ساتھ ساتھ پوشیدہ بھی ہوں گے تاکہ میچ کا لطف برقرار رہ سکے. فائنل میں پشاور زلمی کا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹرز سے ہے. دونوں ٹیموں کے شائقین پرجوش ہیں، لیکن بعض کھلاڑیوں کی عدم شرکت کے سبب انہیں کچھ تشویش بھی ہے.
یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ پاکستان میں ہو رہا ہے فائنل، اس وجہ سے ہم بہت خوش ہیں. سب سے زیادہ افریدی کو وہ ہم سپورٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم پشاور کو وہ کرتے ہیں. ہمیں بہت افسوس ہے افریدی نہیں کھیل رہا ہے، بس وقت نہیں ملتا. کیوں دیکھیں،
میرے تو ایگزام چل رہے ہیں تو میں نے میچ دیکھا نہیں ہے. جو بھی ٹیم جیتے گی ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمارے لیے تو سب ایک ہی پاکستانی ہے.
زیادہ ڈیپینڈ نہیں کرتا افریدی پہ، اور بھی ہے، سمی ہے، مورگن ہے، میلن ہے، کامران اکمل ہے، تو وہ بھی تو اچھے کھلاڑی ہیں، صرف افریدی تو نہیں ہے.
میں یہ کہوں گا
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
رول ساؤنڈ، کیمرا،
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن.
آج شام سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ ٹی وی سے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان میں کل جماعتی کانفرنس میں فوجی عدالتوں کی توسیع پر بات ہوئی ہے، اور اس پر تجاویز کا ایک متفقہ دستاویز کے دستاویز کو پارلیمان میں لے جایا جائے گا. اس کی تفصیل سنیے گا سربین میں آگے چل کر، لیکن پروگرام شروع کرتے ہیں اس خبر سے کہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں جاری شام پر امن مذاکرات کا ایک اور دور کسی بڑی پیش رفت کے بغیر جنیوا میں ختم ہوا ہے. شام کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے خصوص سٹیفن دی مستورا نے ان مذاکرات کو مثبت قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ مذاکرات کے نتیجے میں شامی حکومت اور باغی گروہوں کے پاس اب اس تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک واضح ایجنڈا موجود ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نازیہ گلزار سے.
شام میں اقوام متحدہ کے سفیر سٹیفن ڈی مستورا نے جنیوا میں شام سے متعلق حالیہ امن مذاکرات کو حوصلہ افزا اور مثبت قرار دیا ہے. آج سامنے آنے والے بیان میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے دوران بات چیت کا عمل سست روی کا شکار رہا اور کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، تاہم وہ مستقبل کے حوالے سے پر امید ہیں.
It is now clear to everyone. There is no discussion on that.
اب یہ معاملہ سب پر واضح ہو چکا ہے، اس پر مزید گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ ہم سیکیورٹی کونسل کی قرارداد 2254 کو نافذ العمل بنانے جا رہے ہیں. میرے خیال میں اس مسئلے کے حل کے حوالے سے اب ہمارے سامنے بالکل واضح ایجنڈا ہے. شام کے اندر اور باہر اب بھی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فوجی آپشن مسئلے کا حل ہے، وہ کسی خیالی دنیا میں رہتے ہیں.
انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کے ان مذاکرات کو خطے کے اہم ممالک ترکی، روس اور ایران کی حمایت حاصل ہے. ان مذاکرات میں شامی حکومت کا ایک وفد اور تین اپوزیشن گروہوں کے اراکین شامل ہیں، جو ان مذاکرات کے آغاز کے موقع پر ہی ایک دوسرے سے ملے تھے. مذاکرات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اپوزیشن رہنما نصر اللہ ہاری کہتے ہیں،
اگرچہ ہم اس دور کو واضح نتائج کے بغیر ختم کر رہے ہیں، تاہم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ مذاکرات بہت مثبت تھے. ایسا پہلی بار ہوا جب ہم نے گہرائی میں جا کر شام کے مستقبل اور سیاسی اقتدار کی منتقلی پر بات کی.
تمام فریقین اب مارچ کے آخر میں چار اہم معاملات پر بات چیت کرنے کے لیے دوبارہ ملنے پر رضامند ہو گئے ہیں. ان میں گورننس قانون کا مسودہ، انتخابات اور انسداد دہشت گردی کے معاملات شامل ہیں. جنیوا میں باغی گروہ کے ترجمان حمزہ منصر کا کہنا ہے کہ مذاکرات جاری رہنے کے لیے اعتماد کی فضا پیدا ہو چکی ہے.
ہم نے ابھی مسٹر ڈی مستورا سے ملاقات کی، جس میں ہم نے مذاکرات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا. انہوں نے پر امیدی کا اظہار کیا ہے کہ اس عمل میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے، اور اقوام متحدہ کی ٹیم کو جو اس سلسلے میں مشکلات پیش آئیں، ان کے باوجود مذاکرات کے عمل میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے.
ادھر اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے معاملے کو شامی صدر بشار الاسد کے اصرار پر ایجنڈے میں شامل کیا گیا تھا.
شام پر امن مذاکرات، تفصیل بتا رہی تھی نازیہ گلزار. مذاکرات کے بعد اقوام متحدہ کے سفیر نے ان کے بارے میں کہا کہ بات چیت کا عمل سست روی کا شکار رہا، کوئی بریک تھرو نہیں ہوا، لیکن پھر بھی یہ سب حوصلہ افزا تھا اور وہ کافی پر امید تھے. لیکن اگر پیش رفت نہیں ہوئی تو پھر یہاں مطلب پر امید کیوں ہے؟ میں نے مشرق وسطی کے امور کے ماہر اور جیو پولیٹیکل فیوچرز کے سینئر تجزیہ کار کامران بخاری سے اس پر بات کی، اور ان سے پوچھا کہ وہ ان مذاکرات کو کس طرح دیکھتے ہیں.
جو یہ جو مذاکرات ہیں، یہ میرے نزدیک جو ہے وہ سٹاپ گیپ میجرز ہیں اور بیسیکلی شو اینڈ ٹیل ہے, کیونکہ جو بیٹل فیلڈ کے اوپر ریالٹی ہے اس میں تو جو صدر بشار الاسد کی جو فورسز ہیں وہ ان کا پلڑا بھاری ہے اور جو باغی قوتیں ہیں ان کا وہ بہت کمزور ہیں, اور نہ صرف وہ کمزور ہیں وہ تتر بتر ہیں اور وہ آپس میں جو ہے بھی ان کے جو ہے لڑائی چل رہی ہے. ایک ہی صوبہ ہے جن جو ادلب کے نام سے جہاں پر باغی قوتوں کا یوں کہیے کہ جو ہے ابھی بھی ان کے پاس ہے, کنٹرول میں ہے, اور وہاں پر بھی جو القاعدہ سے ملی ہوئی تنظیم ہے جو کبھی کسی زمانے میں جبہت النصرہ کہتے تھے اس کو, پھر جبہت فتح الشام بن گئی, اب انہوں نے ایک اور نیا الحاق کر لیا کسی الائنس کے اندر, تو ان کا کنٹرول ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ باغی جو ہیں وہ کس بیسس پہ سیریسلی مذاکرات کر رہے ہیں.
لیکن تمام باغی تو شامل نہیں ہیں ان مذاکرات میں, اور یہ بھی ہے کہ
یہ بھی ایک مسئلہ ہے.
جی
یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے.
جی تو اب یہ جو یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ مہینے کے آخر میں, مارچ کے آخر میں پھر ملاقاتیں ہوں گی, پھر بات چیت ہوگی, تو اس سارے سلسلے کو جاری رکھنے کا اثر کیا ہو سکتا ہے بیٹل فیلڈ کی سچویشن پر؟
کہ بیٹل فیلڈ کے اوپر مذاکرات کا عمل جو ہے وہ بیٹل فیلڈ کو اس طریقے سے نہیں اثر انداز ہوتا جس طریقے سے جو ریورس پروسیس ہے, جو کہ بیٹل فیلڈ کے اوپر جو ریالٹی ہوتی ہے وہ مذاکرات کو سٹیئر کرتی ہے, وہ مذاکرات کو کسی جانب جو ہے وہ دھکیلتی ہے یا وہ جو ہے ایک سٹیل میٹ ہوتا ہے.
اچھا, اور اگر جو آن دی گراؤنڈ ہم صورتحال دیکھیں تو آپ نے کہا کہ شام کی حکومت کا پلڑا بھاری ہے. ایک وقت تھا کہ ایسا لگا دسمبر میں کہ روس جو ہے وہ ایک طرح سے فاتح ہے بین الاقوامی سطح پر اس کانفلکٹ کے لحاظ سے. پھر پچھلے کوئی ایک دو ہفتوں میں کافی کچھ حملے ہوئے تھے, خود کش بھی اور داعش کی طرف سے, اس وقت کیا صورتحال ہے؟
ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روس چاہتا کیا ہے. روس کی جو فوکس ہے وہ یوکرین کے اوپر ہے, اور لیکن یوکرین کے اوپر ان کا لیوریج نہیں ہے, اور لیوریج حاصل کرنے کے لیے اس نے جو ہے سیریا کے اندر انٹروینشن کی ہے, اور اس امید پہ کہ جب مذاکرات کی میز پہ امریکہ کے ساتھ بیٹھیں گے اور اپنا مغربی ممالک جو یورپی ممالک کے ساتھ بیٹھیں گے, یوکرین کا مسئلہ ڈسکس ہوگا, تو سودے بازی کرنے کے لیے ان کے پاس مزید کارڈز ہوں گے. ورنہ روس کا بحیثیت بذات خود شام کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. شام جو ہے ان اف اٹ سیلف وہ روس کو کچھ نہیں دے رہا.
اور جو باغی قوتیں ہیں یا جو داعش ہے اس کی کیا سچویشن ہے اب؟
دیکھیں, داعش نے کچھ علاقہ جو ہے وہ لوز کیا ہے, میں شام کی بات کر رہا ہوں, عراق کے اندر تو زیادہ علاقہ لوز کیا ہے, لیکن شام کے اندر انہوں نے کچھ علاقہ لوز کیا, لیکن بیک اینڈ فورتھ ہو رہا ہے. ابھی انہوں نے پالمیرا لے لیا تھا, پالمیرا پھر سے جو ہے سننے میں آ رہا ہے کہ حکومتی ہاتھوں میں واپس آ گیا ہے, یہ جنوب کی جانب ہے, اور پھر لیکن جو اس کا کور علاقہ ہے یعنی جو شہر رقہ سے لے کے دیر الزور تک, جو دریائے فرات کے کنارے جو ان کا علاقہ ہے, جو کور ٹرف ہے, وہ ابھی تک ان کے ہاتھ میں ہے, اور اس کو ان سے چھیننے میں بہت سخت جو ہے وہ جنگ ہوگی, جس میں بہت زیادہ جو ہے فورسز کی ضرورت ہے, جو فورسز ابھی نظر نہیں آ رہی, جن کو ابھی تیار کیا جا رہا ہے. اور اگر امریکی جوائنٹ چیف کے بیان کو لیا جائے تو یہ 6 مہینے لگ سکتے ہیں, یعنی یہ سمر آ جائے گا, سمر کے درمیان میں جولائی کے ارد گرد جو ہے کچھ سنجیدہ جنگ شروع ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہے یہ جو بیٹل فیلڈ ہے یہ بہت ساری کروٹیں بدلے گا.
یہ تھے مشرق وسطی کے امور کے ماہر اور جیو پولیٹیکل فیوچرز کے سینئر تجزیہ کار کامران بخاری, جو شام پر امن مذاکرات پر بات کر رہے تھے. اور شام کے بعد اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا, جہاں آج حزب مخالف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بلائی گئی کل جماعتی کانفرنس یا اے پی سی کے ایجنڈے میں 3 نکات پر بات کی گئی: ملک میں فوجی عدالتوں کی توسیع, نیشنل ایکشن پلان, اور فاٹا کو صوبے خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے اس پانچ سالہ منصوبے کا, جس کا 2 روز پہلے حکومت نے اعلان کیا تھا. میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرحت اللہ بابر سے پوچھا کہ فوجی عدالتوں میں توسیع کے معاملے پر کیا اے پی سی میں شریک تمام جماعتوں میں اتفاق تھا؟
آج 13 پارٹیوں کے سربراہان نے، ان کے نمائندوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی، ملٹی پارٹی کانفرنس میں، اور اس پہلا ایجنڈا آئٹم ہی ملٹری کورٹس کا تھا، اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. اکثریت تو یہی تھا کہ وہ مخالفت کر رہے تھے ملٹری کورٹس کی، بلکہ تقریباً سب یہی کہہ رہے تھے کہ اگر ملٹری کورٹس ریوائز کرنی ہے تو اس میں کچھ تحفظات ہونے چاہیے، سیف گارڈ ہونے چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے ایک ڈرافٹ مسودہ تو تیار کیا ہے لیکن وہ فائنلائزڈ نہیں ہے. اس پر ہماری پارٹی، ہم نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے اپنا موقف رکھتے ہیں، اور ہمارا موقف یہ تھا اور یہ ہے کہ ملٹری کورٹس میں کن کی بحالی یا توسیع کسی صورت میں بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ ڈیموکریٹک ریفارمز اور ڈیموکریٹک ایجنڈا کے خلاف ہے، اور اس سے حکومتوں کو بہانہ مل جاتا ہے کہ وہ کرمنل جسٹس سسٹم کو ریفارم نہیں کرتے. ہم نے یہ کہا کہ ہم تو مخالفت کرتے ہیں، تاہم اگر تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہ مطالبہ آتا ہے اور وہ اس کو ناگزیر سمجھتے ہیں تو اس صورت میں پھر ہم اپنا ایک لیجسلیٹو ڈرافٹ تیار کرتے ہیں کہ کون کون سی سیف گارڈز ہونی چاہیے تاکہ یہ عدالتیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ ہوں، نمبر ایک. اور نمبر دو، تمام ملزمان کو ان کے ڈیفنس کا مناسب حق مل جائے جو ایک جمہوری ملک میں جمہوری نظام کا تقاضا ہوتا ہے. اس پر سیاسی جماعتوں نے کہا کہ آپ ہم کو اپنا وہ ڈرافٹ لیجسلیٹو پروپوزل دے دیں، ہم بھی اس کو دیکھ لیں گے اور وہ حکومت بھی دیکھ لے اس پر. پھر ہمارر جو لیگل ایکسپرٹ تھا فاروق نائک، جس کو ایک ٹاسک حوالے کیا گیا تھا، اس نے کہا کہ میں یہ اس کو فائنلائز کر کے آپ لوگوں کے پاس پیش کر دوں گا. تو گویا آج ہم نے واضح طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ ہم ملٹری کورٹس کی بحالی کے خلاف ہیں، لیکن اگر تمام سیاسی جماعتیں یہ چاہیں کہ یہ بحال کی جائیں تو اس صورت میں ہم منیمم، کم از کم جو تحفظات ہوں گے وہ قانون کے اندر ڈالیں گے، اور اس کے بعد پھر اگر یہ ملٹری کورٹس کو ریوائز کریں تو بے شک کریں، لیکن ہم ایسے پروویژنز ڈالیں گے قانون میں کہ اس کے جو ملزمان ہیں ان کو دفاع کا حق ملے، ان کو اپیل کا حق ہو، اور ان کو فیصلے کی نقول ملے، اور ان کو اگر فیصلے کی نقول کے ساتھ ایویڈنس جو ان کے خلاف پیش کیا گیا وہ بھی دیا جائے، کیونکہ 2 سال کے تجربے میں ہم نے دیکھا کہ یہ چیزیں نہیں تھی. تو ہم نے ان پیش بندیوں کے ساتھ آج یہ بات کی ہے.
اچھا، اور یہی موقف پھر آپ پرسوں یعنی پیر کو اسمبلی میں لے کے جائیں گے، ڈیپینڈنگ کہ باقی جماعتیں آپ کے ساتھ اتفاق کرتی ہیں یا کیا طے ہوتا ہے. یہ بتائیں کہ
یہ جو آپ نے کہا نا کہ 6 تاریخ کو منڈے کو پارلیمنٹ کی لے کے جائیں گے، میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دوں. یہ اس صورت میں ہوگا کہ اگر 6 تاریخ کو حکومت یہ بل واقعی لاتی ہے، آج 4 تاریخ ہے، کل اتوار ہے اور 6 تاریخ پرسوں ہے، ابھی تک کوئی ایجنڈا میں یہ چیز نہیں آئی، تو ہو سکتا ہے کہ حکومت اس میں کوئی ترامیم کرے، ہو سکتا ہے حکومت لے ہی آئے 6 تاریخ کو صبح سویرے. اس صورت میں ہم اپنے اس موقف پر قائم ہوں گے، ہم اس ترمیمی بل کو ووٹ نہیں کریں گے.
یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرحت اللہ بابر، جو آج اسلام آباد میں ہونے والی کل جماعتی کانفرنس میں فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع پر ہونے والی بات چیت اور فیصلوں کے بارے میں بات کر رہے تھے. ادھر پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع چرسدہ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قومی وطن پارٹی کے رہنما اور محمد جان گیگیانی ایڈوکیٹ کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا. اس حملے کی ذمہ داری کالعدم تنظیم تحریک طالبان جماعت الاحرار کے ترجمان نے قبول کی ہے. پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
یہ واقعہ آج صبح ضلع چرسدہ اور قبائلی علاقے محمد ایجنسی کی سرحد پر شبقدر کے علاقے میں پیش آیا. پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ محمد جان گگیانی اپنے بھتیجے کے ہمراہ گاڑی میں کچہری جا رہے تھے کہ راستے میں موٹر سائیکل سواروں نے ان پر فائرنگ کر دی. اس حملے میں محمد جان ایڈوکیٹ ہلاک، جبکہ ان کے بھتیجے رحم بادشاہ ایڈوکیٹ زخمی ہوئے ہیں. تھانہ شبقدر سے پولیس اہلکار نے بتایا کہ حملہور موٹر سائیکل پر گاڑی کا تعاقب کر رہے تھے. محمد جان گگیانی ایڈوکیٹ کا تعلق آفتاب احمد خان شیرپاؤ کی سیاسی جماعت قومی وطن پارٹی سے تھا اور وہ ہائی کورٹ کے سینئر وکیل تھے. خیبر پختونخوا بار کونسل اور پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس واقعے کی مذمت کی ہے. خیبر پختونخوا بار کونسل کی جانب سے سوموار کے روز پشاور، ہنگو، کوہاٹ، چارسدہ، نوشہرہ، مردان اور سوابی میں وکلا عدالتوں میں احتجاجاً پیش نہیں ہوں گے. اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم تحریک طالبان جماعت الاحرار کے ترجمان نے اپنی تنظیم کی جانب سے قبول کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ان کی مہم غازی کا ہی ایک حصہ ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور اب کرکٹ اور پی ایس ایل کا ذکر۔ کل یعنی اتوار کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے پاکستان سپر لیگ کے فائنل میچ کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ حکومت پنجاب کا کہنا ہے کہ یہ سیکیورٹی کے انتظامات فول پروف ہونے کے ساتھ پوشیدہ بھی ہوں گے تاکہ میچ کا لطف برقرار رہ سکے۔ مزید تفصیل سنیے لاہور سے عمر دراز کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان سپر لیگ کے فائنل میں حصہ لینے والی دونوں ٹیمیں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی لاہور پہنچ چکی ہیں۔ ان کے کھلاڑیوں نے آج قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس میں بھی حصہ لیا ہے۔ اتوار کے روز ہونے والے فائنل کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، جہاں توجہ کا مرکز قذافی اسٹیڈیم اور اس کے گرد و نواح میں کیے گئے حفاظتی اقدامات ہیں۔ حکومت پنجاب کے مطابق پولیس کی ایک بھاری نفری قذافی اسٹیڈیم، اس کے مضافات اور ٹیموں کے ہوٹل کے راستوں پر تعینات رہے گی، جبکہ پولیس کو آرمی اور رینجرز کے جوانوں کی مدد بھی حاصل ہے۔ میچ دیکھنے کے لیے آنے والوں کے لیے پارکنگ قذافی اسٹیڈیم سے دور قائم کی گئی ہے، جہاں سے انہیں مفت شٹل سروس مہیا کی جائے گی۔ قذافی اسٹیڈیم کے عقب میں واقع ہاکی اسٹیڈیم میں 36 بستر کا ایک اسپتال بھی قائم کیا گیا ہے، جبکہ دو موبائل اسپتال بھی موقع پر موجود رہیں گے۔ حکومت پنجاب کے ترجمان ملک احمد خان کے مطابق حفاظتی انتظامات ایسے لیے گئے ہیں کہ سیکیورٹی فول پروف رہے اور پولیس کی بھاری نفری بھی نظر نہ آئے تاکہ کرکٹ میچ کا لطف برقرار رہ سکے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ تمام حفاظتی اقدامات انٹیلیجنٹ ڈپلائمنٹ کے طور پر کیے گئے ہیں، یعنی پولیس کی تعیناتی ظاہری کم اور پوشیدہ زیادہ ہوگی۔
انٹیلیجنٹ ڈپلائمنٹ ہوگی، واک تھرو گیٹس ہیں، سکینرز ہیں، سنیفرز ہیں، لیکن یہ سارے اس طریقے سے ہوں گے کہ اس میں بہت کوئی خاص کوئی دقت یا تکلیف ان لوگوں کے لیے جو شائقین کرکٹ آ رہے ہیں ان کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ ونس وی کال اٹ انٹیلیجنٹ ڈپلائمنٹ، اس میں جو پہلی چیز ہے وہ یہی نظر آئے گی کہ آپ کو جو اس کے آپٹکس ہیں وہ بھی خراب نہیں ہوں گے۔ اس چیز کو خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھا گیا، یہ زیادہ تکلیف کا سبب نہ ہو۔
یہ تھی لاہور سے عمر دراز کی رپورٹ۔ اور سامعین، آئیے اب سنتے ہیں دہلی میں ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کا ہفتے وار کالم دوسرا پہلو۔
بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوال گزشتہ دنوں تل ابیب کے دورے پر تھے۔ وہ اپنے اسرائیلی ہم منصب اور وزارت خارجہ کے اہلکاروں کے ساتھ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے اسرائیل کے دورے کو حتمی شکل دینے کے لیے اسرائیل گئے تھے۔ اگرچہ اس دورے کی تاریخوں کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا ہے، لیکن یہاں دلی میں اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ دورہ جولائی میں متوقع ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات کے قیام کے 25ویں برس تل ابیب کا دورہ کریں گے۔ یہ کسی بھارتی وزیراعظم کا اسرائیل کا پہلا دورہ ہوگا۔ اسے دونوں ملکوں میں ایک تاریخی دورہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس دورے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ وزیراعظم مودی ماضی کی پالیسیوں سے انحراف کرتے ہوئے اسرائیل کے اپنے اس دورے میں فلسطینی علاقے کا دورہ نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے بی جے پی اور کانگریس دونوں کی حکومتوں میں جب بھی بھارت کے وزیر خارجہ نے دورہ کیا وہ دونوں ہی جانب گئے۔ بھارت کے صدر پرنب مکھرجی بھی جب 2015 میں اسرائیل کے دورے پر گئے تھے تو انہوں نے غرب اردن کا بھی دورہ کیا اور فلسطینی پارلیمنٹ سے بھی خطاب کیا تھا۔ مودی حکومت ابتدا سے ہی ان تعلقات کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی پالیسی کے حق میں تھی۔ بھارت فلسطینی مملکت کے قیام اور دو مملکت کے اصول کا بہت بڑا حامی رہا ہے۔ موجودہ حکومت بھی فلسطینی مملکت کی حامی ہے اور مشرق وسطی کے تنازع کے ایک پرامن حل کی حمایت کرتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسرائیل سے بھارت کے تعلقات انتہائی گہرے ہوئے ہیں۔ کرگل کی لڑائی کے بعد بھارت کے دفاعی نظام میں اسرائیل کا رول بڑھتا گیا ہے۔ بھارت آج اسرائیل کے دفاعی ساز و سامان خریدنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ سرحدی حفاظتی نظام، قومی سلامتی اور دہشت گردی کے انسداد کے معاملوں میں اسرائیل بھارت کے ساتھ زبردست اشتراک کر رہا ہے۔ ڈیری، بنجر علاقوں میں کھیتی، آبپاشی اور زراعت، توانائی اور انجینئرنگ اور سائنس کے شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون اور اشتراک تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ سیاسی اعتبار سے بھارتی جنتا پارٹی ابتدا سے ہی اسرائیل کی حامی رہی ہے۔ بھارت میں ایک طبقہ ایسا ہے جو مشرق وسطی کے ٹکراؤ میں اسرائیل کا ہمدرد رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسرائیل سے فطری طور پر بھی تعلقات گہرے ہونے سے دونوں ملکوں کی قربت بڑھنے لگی ہے۔ بھارت نے کچھ عرصے قبل اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کی قرارداد پر ووٹنگ میں غیر جانبدار رہ کر اسرائیل کی واضح طور پر حمایت کی تھی۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان بات چیت کا عمل ختم ہونے، عرب خطے کے غیر یقینی صورتحال اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دو مملکت کے حل کی مخالفت کے بعد بھارت کی سوچ میں کافی تبدیلی آئی ہے۔ بھارت کی حکومت اسرائیل سے اپنے تعلقات کو فلسطین اسرائیل کے تنازع کے پس منظر میں نہیں بلکہ ایک عملی اور انتہائی فائدہ مند رشتے کے تناظر میں دیکھتی ہے۔ اسرائیل اور بھارت حالیہ دنوں میں صرف قریب ہی نہیں آئے بلکہ علیحدگی اور بین الاقوامی تنہائی کے اس دور میں بھارت امریکہ کے بعد اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی بن کر ابھر رہا ہے۔ بھارت کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل سے قربت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فلسطینیوں کے کاز کی حمایت نہیں کرتا یا عرب ملکوں سے اس کے تعلقات کی نوعیت بدل رہی ہے۔ مودی حکومت نے رشتوں کو ایک دوسرے سے منسلک کرنے کے بجائے انہیں علیحدہ کر دیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ بین الاقوامی رشتوں میں ایک عملی اور حقیقت پسندانہ پالیسی پر عمل پا رہا ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
سربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں۔
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے سبا ناز سے۔
پاکستان سپر لیگ کا فائنل کل پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمز کے درمیان قذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کپتان سرفراز احمد نے کرکٹ فینس کے لیے سیکیورٹی کے انتظام کے حوالے سے بتایا۔
سیکیورٹی ایلیمنٹ جو ہے بہت زبردست ہوا ہے، اور فینس کو یہی کہوں گا کہ بالکل گراؤنڈ آئے، میچ کو سپورٹ کریں، کہ آپ لوگوں کی سپورٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری عوام میچ کو بہت زیادہ ویلکم کر رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ گراؤنڈ بالکل فل پیک ہوگا اور بہت اچھے طریقے سے یہ میچ آرگنائز ہوگا۔
پاکستان سپر لیگ میں پشاور زلمی کی نمائندگی کرنے والے کھلاڑی شاہد آفریدی نے تصدیق کی ہے کہ وہ پی ایس ایل کا فائنل نہیں کھیل پائیں گے۔ وہ تیسرے پلے آف کے دوران زخمی ہو گئے تھے۔ ایک ویڈیو میسج میں انہوں نے اپنی ٹیم کے فائنل میں کوالیفائی کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے بتایا،
میری یہ خواہش تھی کہ میں پی ایس ایل کا فائنل لاہور جا کے کھیلوں، لیکن نہیں کھیل پاؤں گا، 10 دن ڈاکٹروں نے ریسٹ دی ہے، لیکن بہت زیادہ خواہش تھی کہ اپنے لوگوں کے بیچ میں آ کے اس فائنل میچ کو انجوائے کروں، کھیلوں۔ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ فائنل کے لیے کوالیفائی کی ہے ہم نے، اور ہمارا میچ کوئٹہ سے ہے۔
جنوبی افریقہ نے نیوزی لینڈ کو آکلینڈ میں ہونے والے پانچویں اور آخری ون ڈے میں 6 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی۔ انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے دن کھیل کے اختتام پر آسٹریلیا نے پہلی اننگز میں بغیر کسی نقصان کے 40 رنز بنائے ہیں۔ اس سے قبل آسٹریلین آف اسپنر نیتھن لائن کی 8 وکٹوں کی بدولت انڈیا کی پوری ٹیم پہلی اننگز میں 189 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ٹینس میں میکسیکو اوپن کے سیمی فائنل میں اسپین کے رافیل نڈال نے کروشیا کے مارن چلچ کو شکست دی اور فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے۔ نڈال کی جیت کی صورت میں یہ ان کا 70واں ٹائٹل ہوگا۔ میکسیکو اوپن کا فائنل امریکہ کے سیم کیوری اور نڈال کے درمیان ہے۔ کیوری نے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کے نک کریگیوس کو ہرا کر فائنل میں جگہ بنائی ہے۔ گولف پلیئر روری میکلروائے نے میکسیکو میں ہونے والی ورلڈ گولف چیمپئن شپس میں 2 شاٹس کی برتری حاصل کر لی ہے۔
یہ تھی سبا ناز۔ پاکستان میں پروٹیکشن آف ویمن ان دا ورک پلیس نامی ایک قانون موجود ہے کام کرنے والی خواتین کے تحفظ کے لیے، لیکن اس پر عمل کم ہی ہوتا ہے۔ سنیے گا آج سربین میں آگے چل کر ایک خاتون کی کہانی جنہوں نے دفتر میں جنسی ہراس کے خلاف آواز اٹھائی۔ لیکن پہلے سنیے خبروں کا خلاصہ شمائلہ خان سے۔
شام کے بحران پر اقوام متحدہ کی جانب سے شروع کیے گئے امن مذاکرات کا پہلا مرحلہ آج جنیوا میں بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے۔ حزب اختلاف کے چیف مذاکرات کار نے اس مرحلے کو مثبت قرار دیا، البتہ شامی حکومتی وقت بغیر کسی تبصرے کے جنیوا سے روانہ ہو گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع سے متعلق وکلاء سے قانونی مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق صدر براک اوباما پر الزام لگایا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران دوران انہوں نے ایک ان کی فون کالز ٹیپ کی تھی۔ ملائیشیا کا کہنا ہے کہ اس نے شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے سوتیلے بھائی کم جونگ نام کی ہلاکت پر شمالی کوریا کے سفیر کو ملک بدر کر دیا ہے، اور چین نے اسی سال سے اپنے دفاعی اخراجات میں 7% اضافے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سن 2010 میں پاکستان کے پارلیمان نے ایک ایسا قانون منظور کیا جس سے خواتین کو ملازمت میں ہراساں کرنا ایک جرم بن گیا، لیکن پروٹیکشن آف ویمن ان دا ورک پلیس نامی اس قانون کے بننے کے 6 سال بعد بھی اس پر عمل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی ایک مثال پچھلے ہفتے تب خبروں میں آئی جب پاکستان کی سرکاری ٹیلی ویژن کی ایک اینکر پرسن نے اپنے ایک سینئر کے مبینہ نازیبہ رویے کے خلاف طویل جد و جہد میں حکام میں غیر سنجیدگی کو تسلیم کر کے آخر استعفی دے دیا۔ ان کے مطابق سرکاری نشریاتی ادارے نے خود قانون پر عمل نہیں کیا، اور متعلقہ وزیر جو کہ ایک خاتون ہیں نے بھی اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ برسوں سے پاکستان کے سرکاری نشریاتی ادارے میں کام کرنے والی اینکر پرسن کی کہانی سے ظاہر ہوتا ہے کہ خواتین کے تحفظ کے لیے قانون کا ہونا بے معنی ہے جب تک حکام اور سرکار خود اس پر عمل نہ کرے اور معاشرے کی سوچ کو بدلنے کے لیے کوشش نہ کیجیے۔ سنیے ان کی کہانی۔ بدھ 1 مارچ کو پی ٹی وی کی اینکر پرسن تنزیلہ مظہر نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اعلان کیا کہ وہ سرکاری نشریاتی ادارے سے اس لیے مستعفی ہو رہی ہیں کہ ان کی شکایت کو حکام نے غیر جانبداری سے نمٹانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس شخص کو عہدے پر بحال کر دیا جس پر خواتین کو ہراساں کرنے کا الزام تھا۔ تنزیلہ مظہر اور پی ٹی وی کی ایک اور اینکر پرسن نے حکام سے باقاعدہ شکایت جنوری 2017 میں درج کی، لیکن یہ مسئلہ نہ صرف کافی سالوں سے چل رہا تھا بلکہ تنزیلہ مظہر کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ کوشش کی تھی کہ مختلف افسران اور وزراء اس جانب متوجہ ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ سن 2009 میں شروع ہوا، یعنی متعلقہ قانون کے بننے سے پہلے۔
Directed him and he attacked me in his office with physical attempts. At that moment I left his office. میں اپنے آپ کو چھڑا کے وہاں سے چلی گئی اینڈ دین آئی وینٹ بیک ٹو ہم اینڈ آئی ٹولڈ ہم کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اینڈ اس وقت یہ ایکٹ نہیں بنا تھا، یہ 2009 کے لاسٹ منتھ کی میں بات کر رہی ہوں۔
وہ کہتی ہیں کہ اس واقعے کے بعد ان کو پروگرام ملنے بند ہو گئے۔
جب ان کو میں نے کنفرنٹ کیا تو انہوں نے اس وقت تو مجھ سے معافی تلافی کی اور مجھے کہا کہ مجھے معاف کر دو اور میرے سے غلطی ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن معافی مانگنے کے بعد پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے مجھے تنگ اس طرح سے کرنا شروع کر دیا کہ میرے پروگرام لے لیے گئے، میں اسکرین پہ نہیں آ رہی تھی وہ 4-5 منتھ۔ بیکاز ہی واز دی اتھارٹی جو کہ یہ ڈیسائڈ کرتے تھے کہ کسی اینکر پہ کیا کرنا ہے۔ تو میں اچھا خاصا کام کرتے کرتے آل آف اے سڈن مجھے بتایا گیا کہ آپ کو کام نہیں کر سکتے۔
دباؤ بڑھتا گیا اور ان کو نوکری سے نکالنے کی باتیں شروع ہوئیں۔
مجھے انہوں نے ایک طرح سے پش کرنے کی کوشش کی، تھریٹن کیا کہ آپ کام نہیں کر رہے ہیں تو ایم ڈی جو ہے وہ ایسے لوگوں کی لسٹ مانگ رہے ہیں جن کو نوکری سے نکال دیا جائے، وہ کام نہیں کر رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں۔
کئی افسران سے مشورہ کیا لیکن افسران کی بھی تبدیلی ہوتی رہی۔ پھر متعلقہ شخص کو نئے سربراہ نے عہدے سے کسی دوسرے پوسٹ پر بھیج دیا۔ تنزیلہ مظہر کے مطابق اس دوران کام کا ماحول ٹھیک رہا۔
2013 تک میں بالکل آرام سے کام کرتی رہی، بلکہ میں نے بہت زیادہ کام کیا اس سارے عرصے میں، بہت کم کبھی میں آف کرتی تھی اور ساری چیزیں ٹھیک تھیں۔ 2013 میں جیسے ہی واپس آئے تو انہوں نے سب سے پہلے تو مجھے یہ کہا کہ آپ 2-2.5 سال مجھ سے ملنے نہیں آئیں گے، ساتھ ہی پی ٹی وی کے ہیڈ کوارٹرز میں تھے تو باقی تو اینکر ان کو ملنے جاتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ آپ جو حرکت کر کے گئے تو میرا آپ سے ملنا بنتا نہیں ہے۔
وہ کہتی ہیں کہ بالآخر انہوں نے کیس یا شکایت درج کروانے کا فیصلہ تب کیا جب کئی اعلی اہلکاروں کے نوٹس میں معاملے کو لانے کے باوجود اس بارے میں کچھ نہیں کیا گیا۔
ہم نے تقریباً کوئی لاسٹ ایئر اگست میں لوگوں سے ملنا شروع کیا تھا جو مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ ہیں، اینڈ وی ٹرائیڈ ٹو ٹیل دیم کہ آفس کا ماحول بڑا نان کنڈیوسیو ہے، اور ہم نے جو پرانے ایم ڈی تھے ان کے پاس بھی میں گئی تھی، پرویز رشید صاحب سے بھی میں جا کے ملی تھی وین ہی واز منسٹر، ان کو میں نے بتایا۔ پھر ہم نے نومبر میں جب یہ مریم اورنگزیب صاحب آئیں ایز منسٹر تو ہم نے ایک ریٹن کمپلینٹ کی تھی۔ پہلے ہم گئے تھے، ہم نے وربل ایک کمپلینٹ کی، پھر انہوں نے کہا کہ آپ ریٹن کمپلینٹ کی۔
جنوری میں باقاعدہ شکایت درج کی گئی، لیکن ان کا کہنا ہے کہ انکوائری کمیٹی نے متعلقہ افسر کے بجائے دونوں خواتین کو قصوروار ظاہر کرنے کی کوشش کی۔
جس طریقے سے ہمارے ہی کیریکٹر کے اوپر ہمارے خلاف ایک کیمپین کرنے کی کوشش کی ہے, تو جس کے خلاف ہماری شکایت تھی وہ وہیں پہ موجود ہیں, ہی از امیجیٹ باس, وہ آفس ہولڈ کر رہے ہیں اور ہم ان کے انڈر رپورٹنگ اینکرز ہیں اور ہم وہاں پہ جا کے کیسے کام کر سکتے ہیں. انکوائری کمیٹی نے ہم سے اگر سے بارہا یہ سوال کیا کہ آپ کہیں اور کیوں نہیں چلی گئیں.
وہ کہتی ہیں کہ ابتدا میں تو کمیٹی نے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی, لیکن دوسری سماعت میں یہ واضح ہو گیا کہ قصور خواتین پر ڈالا جائے گا.
انہوں نے ہمیں انویسٹیگیشن کے بیچ میں یہ کہہ بھی دیا کہ ہم کو دیکھنا یہاں پہ تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ عورتیں جو ہیں نا وہ بھی قصوروار ہیں. تو ہم نے کہا کہ اگر عورتیں قصوروار ہیں تو عورتوں کے خلاف آپ کے پاس کمپلینٹ آنی چاہیے تھی. اگر ایک آدمی عورتوں کے کہنے پہ بھی کوئی فیور دیتا ہے کسی کو تو وہ بھی اپنی پوزیشن کو غلط استعمال کرتا ہے, اور آپ کے پاس اس پہ کمپلینٹ آنی چاہیے تھی, اس کے اوپر تو آپ الگ سے ایک انکوائری دکھائیں.
تنزیلہ مظہر کے مطابق ہراساں کرنے کے عمل کے ثبوت کے باوجود کمیٹی ان کے باس کے حق میں ہی تھی.
میرے کیس میں میرے پاس ایک دو ایویڈنس ایسے تھے کہ میں بڑی کانفیڈنٹ تھی. میں نے بتایا تھا کہ آفس میں ہمیں ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں مذاق میں, بڑی ساری عورتوں کو لگاتے ہیں. میرے پاس اس کے پروفس بھی تھے, میں نے وہ سوشل میڈیا پہ بھی دیے, میں نے وہ انکوائری کمیٹی میں بھی شیئر دیے, لیکن کچھ نہیں ہوا.
کام پر خواتین کو ہراساں کرنے کے خلاف قانون بھی موجود ہے, اور متعلقہ وزیر یعنی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب خود خاتون ہیں. کیا انہوں نے اس شکایت کو کوئی اہمیت نہیں دی؟
شی واز انیشلی ویری سپورٹیو. جب وہ منسٹر بن کے آئی تھی اور جب ہم نے ان کو کہا کہ یہ ایشو ہے اب آپ آئے ہیں, تو وہ پہلے سے جانتی تھی. وین شی واز ناٹ منسٹر ہم نے ان کو یہ ساری چیزیں دکھائی تھی. تو وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ منسٹر صاحبہ نے اس چیز کو اپنے لیول پہ کیوں ٹیک اپ نہیں کیا.
اور تنزیلہ مظہر کے ساتھ شکایت درج کرنے والی دوسری اینکر پرسن نے بھی ادارہ چھوڑ دیا.
انہوں نے بھی ریزائن کر دیا, وہ فیملی ڈے میں تھی. ان کو بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا اس سارے عرصے میں, انہوں نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا. پھر ان کے بارے میں ریمارکس اس طرح کے کہ میں نے تو نہیں آپ کو کہا کہ آپ بچہ پیدا کریں, اور ہماری اینکر کو پیٹ اٹھا کے پھر یہ وہ ریمارکس جو انہوں نے بڑی میٹنگ میں دیے. تو پھر یہ کیس بھی شروع ہو گیا, وہ ایک منتھ کی ان کی جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ آتی رہی انکوائری کے سامنے بھی, سارا سٹریس بھی لیتی رہی. ان کا بیٹا جو ہے وہ تھوڑا سا پری میچور ہوا, ڈیلیورجن تھی, تو وہ کافی ایموشنل ٹراما سے وہ فیملی بھی گزری.
تنزیلہ مظہر کے مطابق ان کی شکایت قانون کے مطابق تھی, لیکن قانون سے لا علمی ایک بڑا مسئلہ ہے.
اگر آپ سیکشل ہراسمنٹ ایکٹ میں ڈیفینیشن پڑھیں ہراسمنٹ کی, تو جتنے بھی اس نوعیت کے کسی خاتون کی فزیک پہ, کسی خاتون کے فگر پہ جو بھی کمنٹس ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے سیکشل ہراسمنٹ میں ہی آتے ہیں. سیکشل ہراسمنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ آپ جو ہے وہ صرف اگر آپ کو فزیکلی ہارم کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ آتا ہے سیکشل ہراسمنٹ. جو ہماری کمپلینٹ تھی وہ بیسکلی اس ایکٹ کے تحت ہی تھی جو 2010 کا ایکٹ ہے.
تو پھر کیا وجہ تھی کہ معاملے کو قانون کے تحت نمٹایا نہیں گیا؟
اب آپ کمیٹی میں جو ہے وہ بالکل وہ لوگ بٹھا دیں جن کی اپنی تھنکنگ یہ ہے کہ عورتیں اگر کپڑے اچھے نہیں پہنیں گی تو یہ جسٹیفائیڈ ہے کہ ان کو چھیڑا جائے. اس کمیٹی نے ہراسمنٹ ایکٹ کو نہیں پڑھا ہوا تھا, اور اس کمیٹی سے ہم نے پوچھا خود کہ آپ نے یہ ایکٹ پڑھا ہے جس کے تحت آپ اس ایشو کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, تو انہوں نے وہ نہیں پڑھا ہوا تھا.
لیکن اس قانون کے بارے میں اتنی لا علمی کیوں ہے؟
جنہوں نے قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے ان کی ٹریننگ نہیں ہے ہراسمنٹ کے اوپر, کسی کو نہیں پتا. ہر آدمی مجھ سے ایون جرنلسٹ کمیونٹی میں ایسے سوال کیے کہ شاید میں ریپ وکٹم ہوں. تو جو ہراسمنٹ ہے وہ اتنا سینسیٹیو ایشو ہے کہ اس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کے برابر ہے, تو وہ قانون بنانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. وزرا نے بھی اس طرح کے ہمارے بارے میں ریمارکس کیے تھے, یہ دیکھیں نا کہ یہ عورتیں کیا کرتی سکتی ہیں. مطلب میرا تو ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ نہ تو میڈیا انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ ہراسمنٹ کیا ہے, نہ پارلیمنٹرینس کو پتا ہے, نہ ہراسمنٹ کمیٹیز جو انویسٹیگیٹ کرتی ہیں ان کو پتا ہے. ویری فیو پیپل ایکچولی انڈرسٹینڈ کہ ہراسمنٹ جو ہے وہ, اگر کوئی خاتون انیزی ہوتی ہے آپ کے کسی جیسٹر سے بھی تو وہ بھی ہراسمنٹ ہے, اینڈ اٹ کین بی رپورٹڈ اینڈ اٹ شڈ بی رپورٹڈ.
وہ کہتی ہیں کہ اس بارے میں آگہی کی بہت ضرورت ہے,
لوگوں کی جو پرسنل اسپیس ہے وہ سکھانے کی ضرورت ہے, اور عورتوں کو تھوڑا سا بولڈ ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر وہ اس ڈر کے مارے کہ نوکری چھوڑنی پڑے گی اور گھر میں بیٹھنا پڑے گا اس حساب میں اس طرح کی ہراسمنٹ کو چپ کر کے سہتی رہیں گی, تو پھر اس قانون کا ہونا نہ ہونا یقین کریں بالکل برابر ہے. اور ہمارے لوگوں کو بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے, جو اسپاؤسز ہیں یا جو فیملی ہے لوگوں کی عورتوں کی, کہ صرف آپ کے اوپر فزیکل اٹمپٹ ہو, مطلب ایک ریپ کی اٹمپٹ اور ریپ میں بہت تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو ہم جو ہیں وہ عورتوں کی عزت کا مسئلہ ریپ ہونے کو بناتے ہیں, یا ڈومیسٹک وائلنس جب عورت کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں تو بناتے ہیں. تو یہ جو ایموشنلی ٹارچر کیا جاتا ہے یا نفسیاتی طور پہ جس طرح کا دباؤ ڈالا جاتا ہے عورتوں پہ, اس کے اوپر بہت سیریس ڈسکشن ہونے کی ضرورت ہے ہماری سوسائٹی میں, پارلیمنٹ میں ہونے کی ضرورت ہے, میڈیا انڈسٹری میں ہونے کی ضرورت ہے. مطلب مجھے تو ہر طرف سے ایسی ایسی باتیں سننے کو ملی ہیں کہ میں سمجھتی تھی 15 سال سے کہ میں نے جینڈر ایشوز پہ بہت کام کیا ہے, میں نے لکھا ہے, میں نے پروگرامس کیے ہیں. وائل آئی فیس اٹ مائی سیلف تو مجھے یوں لگتا ہے کہ نائٹ میئر ہے ان عورتوں کی طرف دیکھنا جن کے پاس ہماری طرح کے فورمز نہیں تھے, جو ووکل نہیں تھی, جو بولڈ نہیں تھی, ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا.
یہ تھی کہانی پی ٹی وی میں کام کرنے والی ایک خاتون کی جنہوں نے جنسی ہراس کے خلاف آواز اٹھائی. میں نے پی ٹی وی کے چیئرمین عطاء الحق قاسمی سے اس پر بات کی, ان سے پوچھا کہ جو اس کیس سے ساری باتیں اور الزامات سامنے آئے ہیں اس پر پی ٹی وی کا کیا کہنا ہے.
دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میں چیئرمین ہوں اور چیئرمین کا جو منصب ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو چیئر کرتا ہے اور پالیسیز بنا کے وہ مینجمنٹ کو دے دی جاتی ہے کہ ایز چیئرمین یہ مینجمنٹ کا کام ہے کہ جو بھی کوئی اس طرح کی صورت سامنے آئے وہ مینجمنٹ کریں گے, چیئرمین سے متعلق بات کریکٹ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ کمپلینٹ آئی وزیر مملکت جو خاتون ہے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی, اس کے ممبرز بھی انہوں نے خود نامنیٹ کیے اور اس کو بھی ایک خاتون نے کیا جو کہ انفارمیشن منسٹری ہی کی ان کے بتحت خاتون تھی.
جی لیکن ان کی تبدیلی ہو گئی بہت جلدی نا
اس کے بعد. نہیں جی نہیں, یہ کیا بات, آپ کو بالکل غلط معلومات دی گئی ہیں. زاہدہ پروین تھی جنہوں نے ایڈ کیا تھا جی.
اچھا
اچھا, جو فائنڈنگ مکمل ہو گئی اس کے بعد وہ اب باہر نہیں آ رہی تھی. یعنی بھائی جب آپ نے ایک کمیٹی بنائی ہے تو جو بھی فائنڈنگ ہے وہ باہر آئے تاکہ جو کوئی قصوروار ہے اس کو سزا دی جا سکے. کئی ہفتے گزر گئے, بلکہ ہفتے یا دن بعد کافی لمبا کام ہو گیا اور وہ فائنڈنگ نہیں آ رہی تھی, کیونکہ پتہ یہ چلا کہ فائنڈنگ جو ہے اس میں جس پر الزام لگایا گیا ہے وہ شخص بے قصور ہے. یعنی باقاعدہ رجحان کسی اور طرف تھا. بالآخر نہیں, بالکل خدا خدا کر کے وہ فائنڈنگ جو ہے وہ کہا گیا. میں نے وہ فائنڈنگ میں نے کھول کے نہیں دیکھی جو ہے, لیکن مجھے یہ بتا دیا گیا کہ چار جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کوئی ہراس نہیں کیا گیا کسی کو, بالکل ایک ممبر نے کچھ نکات اٹھائی.
نہیں لیکن ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ نے کیا دیکھا ہے کہ پی ٹی وی میں کس طرح کا ماحول ہے خواتین کے کام کرنے کے لیے, کیا آپ سمجھتے ہیں وہ مناسب ماحول ہے
پی ٹی وی میں؟ جو تو پرماننٹ امپلائیز ہیں ان کی طرف سے تو آج تک کوئی شکایت نہیں آئی, لیکن جو اینکرز جو ہیں یہ ان کی طرف سے یہ دوسرا موقع ہے کہ یہ شکایت موصول ہوئی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے خواتین نے, وہ میری بیٹیوں کی طرح ہیں, انہیں نہیں چاہیے تھا کہ میڈیا میں فیصلہ ہونے تک انہوں نے جتنی فیس بک پہ اور ٹویٹر کے ذریعے بہت زیادہ, اب وہ جس پر الزام لگا ہے اس کی بیٹیاں ہیں, اس کی بہنیں ہیں, اس کی ماں ہے, ابھی تازہ تازہ اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی, اس کے سسر کا فون آیا کہ جی یہ کیا ہم آپ کے بارے میں سن رہے ہیں. میرے خیال میں ایک کسی چیز کے فیصلہ ہونے تک یہ کسی کو اسٹرائک کرنا نہیں چاہیے, میری رائے.
اچھا قاسم صاحب, آپ نے ذکر کیا کہ سوشل میڈیا پہ چلی گئیں جو کمپلیننٹس تھیں, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس بڑے مثبت قسم کے شواہد تھے جو کہ کمیٹی کے ذریعے تو سامنے نہیں آ رہے تھے یا کنسیڈر نہیں کیے جا رہے تھے, تو سوشل میڈیا پہ لانا پھر ان کی ایک مجبوری تھی, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟
یہ تو دیکھنے کی, تو پھر وہ خود فیصلہ کر رہی ہے نا, یہ تو ان کا فیصلہ ہوا نا کہ کمیٹی نے کنسیڈر کرنے چاہیے تھے, کمیٹی نے کنسیڈر نہیں کیا, اس کا مطلب وہ شواہد نہیں ہوں گے نا.
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کا ورک کلچر ہے اس وقت پی ٹی وی میں, وہ خواتین کے ساتھ اگر نازیب الفاظ استعمال ہوں یا اس طرح کی غیر مناسب حرکات ہوں, وہ سرکاری نشریاتی ادارے میں اس طرح کا کلچر, آپ نے کہا نا کہ وہ جو پرماننٹ ہیں وہ چھوڑ کے نہیں جاتی, شاید وہ مجبور ہوں.
انہوں نے کبھی نہیں چھوڑ کے نہیں جاتی, انہوں نے کبھی شکایت ہی نہیں کی,
تو شاید ان کی مجبوری ہو.
دیکھیں کچھ باتیں, یہ مجبوری کس بات کی ہے؟ کوئی مجبوری نہیں ہے
کہ ان کو فارغ کر دیا جائے گا جاب سے اگر کوئی آواز اٹھائی.
دس بندے نہیں, یہ بھی نہیں, پھر آپ کو نہیں افسوس ہے کہ آپ کو نہیں پتا, یہاں تو سینیورٹی بیس پہ بھی 10-20 لوگ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, ذرا ذرا سی بات پہ لوگ کورٹ میں جا رہے ہیں, اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے ساتھ ایسی بات ہو اور وہ مطلب کورٹ میں نہ جائے اور انصاف نہ ملے.
جی قاسمی صاحب, یہ باتیں بھی ہوئی ہیں کہ جن پر الزام لگا تھا ان کی آپ بھی حمایت کر رہے تھے, اور جو پی ایم ایل این کی حکومت کے کئی فرد ہیں وہ بھی بہت حمایت کر رہے تھے, کیا ایسا ہے؟
کیا آپ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟
نہیں, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں.
ہمیں تو کسی کی طرف ضرورت ہی نہیں تھی, حمایت کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور اگر حمایت کرنی ہوتی تو ہم کو جو فائنڈنگ ہوئی ہے ان کی کاپی ہمیں ایک مہینے کے بعد یا چند ہفتوں کے بعد نہ ملتی.
لیکن آپ کے ذاتی تعلقات تو تھے ان سے؟
جن کے ساتھ؟
جن صاحب پر الزام لگایا گیا.
ذاتی تعلقات میرا وہ, میرا کیا لگتا ہے وہ, میں نے تو اس کو یہاں آ کے ملا ہوں میں جب سے میں چیئرمین بنا ہوں.
اچھا اچھا. میرے
ذاتی تعلقات اگر آپ کہتی ہیں تو میرے ذاتی تعلقات تو ابھی ابھی میں یونین کے ایک اجلاس سے آیا ہوں میں, جس میں ان کے مطالبات منظور کیے گئے تھے, ان سب کے ساتھ میرے ذاتی تعلقات ہیں. میں سب کو اپنا بچہ سمجھتا ہوں.
ویسے آپ پی ٹی وی کے حوالے سے اور ویسے بھی اگر بات کریں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے پی ایم ایل این کی, وہ پروٹیکشن آف ویمن ان دا ورک پلیس جو قانون ہے اس کے بارے میں سنجیدہ ہے؟
کمال ہے, آپ نے دیکھا نہیں جو انہوں نے قوانین بنائے ہیں, بڑے سخت قوانین بنائے گئے ہیں اس بارے میں. بلکہ یہ بھی قانون موجود ہے کہ راہ چلتے ہوئے کوئی بندہ اگر کسی خاتون کو چھیڑتا ہے تو وہ پولیس کا نمبر دیا گیا ہے, فوراً وہ آئے گی پولیس اور اس کو اٹھا کے لے جائے گی.
یہ تھے پاکستان ٹیلی ویژن کے پی ٹی وی کے چیئرمین عطا الحق قاسمی.
اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ پائیں گے ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور سامعین آئیے اب سنتے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ. بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
ساجن تم سے پیار کی لڑائی میں ٹوٹ گئی جوڑیاں, کلائی میں کلائی میں ٹوٹ گئی جوڑیاں کلائی میں.
کیا آپ جانتے ہیں کہ ایکس مس یونیورس سشمیتا سین ابھی تک سنگل کیوں ہے؟ چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں. سشمیتا کا کہنا ہے کہ وہ فی الحال جیسی ہے ویسے ہی بہت خوش ہیں, یا پھر یوں کہیے کہ انہیں ابھی تک ان کا مسٹر رائٹ نہیں ملا. ویسے وکرم بھٹ رندیپ ہڈا کہاں رانگ ثابت ہوئے یہ تو آپ نے ابھی تک نہیں بتایا. چلے امید کرتے ہیں کہ جلدی ہی آپ کو کوئی ایسا دلدار ملے جو آپ کا دل جیت سکے.
بند کر لا پٹاریاں دے وچ نہیں اے زلفاں دے ناگ سانو ڈنگ دین گے.
میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ. کیا آپ جانتے ہیں کہ بالی ووڈ میں جلدی ہی ایک اور ہیرو کی انٹری ہونے والی ہے؟ شاہ رخ نے یاد کیے یش چوپڑا کے ساتھ اپنے دن اور بیبو بن گئی ہے سونی بی بی سی ارتھ کی برانڈ ایمبیسڈر. یش چوپڑا اور شاہ رخ کا ساتھ بہت پرانا ہے, جن کی فلموں نے شاہ رخ کو کامیابی کی بلندیوں پر لا کھڑا کیا اور شاہ رخ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ شروع سے ہی یش چوپڑا چاہتے تھے کہ شاہ رخ رومانٹک رولز کریں اور ایز ہیومن وہ ان کی بہت قدر کرتے تھے.
آؤٹ ڈور جب ایکٹرز جاتے ہیں نا تو ان کا جب وہاں پر بیہیویئر دیکھا جاتا ہے تب معلوم پڑتا ہے کتنے اچھے ہوتے ہیں. یہ ممبئی میں معلوم نہیں پڑتا ہے. I'm not speaking like him because people think I'm making fun of him. I would do it out of love and say like how yes you told me. پتہ نہیں چلتا یار کہ کتنا آؤٹ ڈور میں معلوم پڑتا ہے, اور آؤٹ ڈور میں تو بڑا شریف ہے یار ہر طرح سے. سو آئی سیڈ تھینک یو. And then I said, yes, ji, but really, why do you say that? And I thought he'll give me some spiel. He said, in Bombay, it's very late. It comes outdoor, it comes time, at least. I don't keep
my brake on the brake. Because I don't keep my mouth from the mouth.
It's so much you want.
कितना प्यार करती हो तुम मुझे?
प्यार के बारे में तो पता नहीं, पर मैं जानता हूँ कि बाकी की जिंदगी मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ।
अब्बास मस्तान तेज रफ्तार और लेविश फिल्में बनाने के लिए मशहूर हैं और अब तक कई न्यूकमर्स को लॉन्च भी कर चुके हैं, लेकिन इस बार मस्तान साहब फिल्म मशीन के लिए अपने बेटे मुस्तफा को लॉन्च कर रहे हैं। मुस्तफा का कहना है कि उन्हें खुद अपने पापा की फिल्म के लिए ऑडिशन देना पड़ा।
एक्चुअली पता है क्या हुआ था, जब फिल्म बन रही थी सो आई वाज असिस्टिंग ऑन दिस फिल्म। फिल्म असिस्ट करते करते यू नो ये लोग बाकी एक्टर्स के बारे में सोच रहे थे, सो माई ब्रदर ही सजेस्टेड डैड दैट यू नो व्हाई आर वी लुकिंग फॉर अदर एक्टर्स, व्हाई कांट वी जस्ट कास्ट मुस्तफा। फॉर देम ऑल्सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि अच्छा मुस्तफा को अचानक कैसे बोल देंगे, तो मुझे ऑडिशन देना पड़ा। मैंने मशीन की स्क्रिप्ट इनको पूरी एक्ट आउट करके नरेट की, उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि अच्छा मुस्तफा तू कर रहा है फिल्म। सो दैट वाज द होल थिंग एंड आई टू गो थ्रू ऑल दीस थिंग्स। सो या
चलिया 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 रूह चुरा लूं मैं हूं ऐसी चलिया 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 ओ चलिया हाथ ना आऊं मैं हूं ऐसी चलिया।
बेबो यानी करीना कपूर ऐसी वाहिद मम्मी है जिन्होंने मैटरनिटी लीव भी नहीं ली। तैमूर खान की पैदाइश के चंद माह बाद ही करीना काम पर निकल पड़ी। करीना इस हफ्ते इंडिया में लॉन्च होने वाले चैनल सोनी बीबीसी अर्थ की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। करीना जी, ये एडवेंचर कैसा?
हर एक को एडवेंचर और नेचर बहुत पसंद है, खास करके हमारे इंडिया में इतनी खुद इतनी नेचर और एडवेंचर है एंड वी डोंट गेट टू सी इट, बट आई थिंक लॉट ऑफ पीपल लाइक टू वॉच दैट, लाइक आई लव मी एंड सेल्फ लव टू वॉच नेचर वाइल्ड लाइफ एडवेंचर नेचुरल हिस्ट्री। जब भी वक्त मिलता है चाहे वैन में हो या हम लोग घर पे हो, डेफिनेटली वी आर ऑलवेज वॉचिंग यू नो नेचुरल हिस्ट्री शोज।
तुम मुझे इस भीड़ में पहचानोगे कैसे?
मैंने में अपना चेहरा भूल सकता हूँ, तुम्हारा कभी नहीं।
इतना प्यार कब हुआ मुझसे?
इनकी आवाज जितनी खूबसूरत है उतनी ही प्यारी उनकी शक्ल है, और जितनी प्यारी उनकी सूरत है उतनी ही टैलेंटेड अदाकारा भी हैं। यानी ये है हरफन मौला, जी हाँ श्रद्धा कपूर।
हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
ये वही श्रद्धा कपूर है जिनके पापा 80s और 90s की दिहाई में पर्दे पर हीरोइंस को जमकर परेशान किया करते थे।
ललिता यहाँ है, आओ तो खींचो रिक्शा उसके पास, आओ ललिता।
पर्दे के विलन शक्ति कपूर की बेटी बन गई है बॉलीवुड की लीडिंग एक्ट्रेस। श्रद्धा ने 2011 में फिल्म लव का दी एंड से डेब्यू किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। 2013 में श्रद्धा ने आशिकी 2 में एक सिंगर का किरदार अदा किया।
कमाल की आवाज है तुम्हारी, मेरा ही गाना मुझसे भी अच्छा गाया तुमने। मैं तुम्हें सदी की सबसे बड़ी सिंगर बनाना चाहता हूँ।
सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं।
क्योंकि श्रद्धा खुद एक सिंगर है इसीलिए इस रोल में वो लोगों को बेहद पसंद आई और फिल्म भी कमर्शियली हिट रही।
तू ही मुझको बता दे,
इस फिल्म के लिए श्रद्धा को फिल्म फेयर समेत कई अवार्ड्स मिले। तो श्रद्धा जी, इस फिल्म की कामयाबी के बाद आपको कैसा लगा?
क्योंकि आई थिंक जो टाइप का प्यार हमें मिला वो एक बहुत रेयर टाइप का लव और अफेक्शन और कनेक्शन हो गया ऑडियंस के साथ। बहुत कम ऑन स्क्रीन कपल्स को ये दैट काइंड ऑफ कनेक्शन दे गेट एंड वी हैव दैट। एक्चुअली प्रोमो से जो लोगों ने देखा है अगेन दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट आवर केमिस्ट्री व्हिच इज गुड, इज अ गुड थिंग।
'14 में श्रद्धा कपूर ने विशाल भारद्वाज की क्रिटिकली अक्लेम फिल्म हैदर में काम किया और उसके बाद आई फिल्म एक विलन। इन फिल्मों में श्रद्धा की एक्टिंग और किरदारों ने उन्हें बॉलीवुड की एस्टैब्लिश अदाकारा बना दिया।
सबसे बड़ा मजाक तो जिंदगी मेरे साथ कर रही है, मैं मर रही हूँ। ये सब ख्वाहिश है जो मैं पूरी करना चाहती हूँ, वो मेरी आखिरी ख्वाहिश है। जिंदगी को एक ऐसी पार्टी की तरह जीना चाहती हूँ कि मौत जब आए ना तो साथ बैठकर दो ड्रिंक मारकर जान लेकर चली जाए।
जो तुम्हारा हमदर्द है, जो तुम्हारा हमदर्द है।
श्रद्धा जी, आप अपने रोल्स और फिल्म्स कैसे चूज करती हैं?
आई थिंक क्योंकि मैं भी ऑडियंस हूँ, जब मैं फिल्म देखने जाती हूँ, यू नो द फर्स्ट एंड मेन थिंग फॉर मी इज द स्टोरी एंटरटेनिंग, यू नो कहानी कैसी है, कैसे एग्जीक्यूट किया गया है, कैसे डायरेक्ट किया गया है, कैसे परफॉर्मेंसेज है. डेफिनेटली आई थिंक दैट्स द फर्स्ट थिंग जो मैं देखती हूँ. एंड सब कुछ ऑडियंस के हाथ में है, एवरीथिंग, दे डिसाइड एवरीथिंग. वो आपको प्यार देते हैं, वो चूज करते हैं कि वो टिकट के पैसे निकाल के देंगे या नहीं, तो सब उनके हाथ में है.
कपूर एक अच्छे अदाकारा ही नहीं बल्कि एक टैलेंटेड सिंगर भी हैं. अपनी ज्यादातर फिल्मों के गाने उन्होंने खुद ही गाए हैं. फिल्म एक विलन में तेरी गलियां श्रद्धा की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था.
तेरी गलियां, गलियां, तेरी गलियां, मुझको भावे, गलियां, तेरी गलियां.
श्रद्धा ने बहुत थोड़े से वक्त में मुख्तलिफ अंदाज और जॉनर्स की फिल्में की हैं. एक तरफ हैदर जैसी सीरियस फिल्म थी तो दूसरी जानब एनीबॉडी कैन डांस जैसी फिल्म भी उन्होंने की. इसके बाद टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म बागी में उनका एक अलग ही अंदाज था.
ए, तू जो अपने नैनों से बाण चला रहा है ना, तो मुझ पे काम नहीं करेगा, अपनी लिमिट में रह.
श्रद्धा ने फरहान अख्तर की फिल्म रॉक ऑन 2 की, जिसके बाद से उनका नाम फरहान के साथ जोड़ा जाने लगा. इस तरह की अफवाहें गर्दिश करती है तो आपको कैसा महसूस होता है?
अगर कोई ऐसे लिख दे बिना कुछ चेक किए, बिना कुछ पूछे, और ऐसे लिखे कि ये एक फैक्ट है, देन आई थिंक दैट्स वेरी रॉन्ग. एंड स्पेशली जब फैमिली इन्वॉल्व्ड है, और जब ऐसा कुछ बिल्कुल हुआ नहीं है, बिल्कुल सच नहीं है, देन इट्स नॉट फेयर. बट थैंकफुली मेरे घर पे मेरे डैड है, जिनके पास और बहुत एक्सपीरियंस है, तो अगर मैं थोड़ा सा अफेक्ट हो जाऊँ तो वो मुझे कहते हैं कि डोंट वेस्ट योर टाइम गेटिंग अफेक्टेड.
एक हो गए हम और तुम, तो उड़ गई अंधेरे, और खम की पायल मस्ती में तो कंगन.
इस साल श्रद्धा कपूर की 2 फिल्में तैयार हो रही हैं, जिनमें अर्जुन कपूर के साथ हाफ गर्लफ्रेंड और हसीना द क्वीन ऑफ मुंबई शामिल है. चलते चलते इस हफ्ते की रिलीज होने वाली फिल्मों की बात करते हैं. इस हफ्ते आई है फिल्म कमांडो 2.
वो आ गया है आने पे जिसके सबने कहा है, ओ यू जस्ट कैनॉट मिस विद दिस कमांडो.
हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णव बैनर्जी बताएंगे कि कमांडो 2 फिल्म कैसी रही.
कमांडो 2013 में आई थी. पहली बार ऐसा लगा था कि एक एक्शनर, ट्रू एक एक्शनर बनने जा रही है, क्योंकि विद्युत जामवाल की एक जबरदस्त बॉडी है और वो इसने अच्छे एक्शंस करते हैं. उन्होंने एक्शंस सीखे भी हुए, मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट हैं, कलारीपयट्टू भी करा हुआ है उन्होंने. यानी सिर्फ एक्शन के जोर पर तो एक फिल्म नहीं बन सकती है ना. सेकेंड हाफ में फिल्म इतनी बचकानी लगती है कि ऐसा लगता है कि कॉमिक बुक तो नहीं देख रहे हम.
का बॉलीवुड राउंड अप. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी गर्मा गर्म और दिलचस्प खबरों के साथ. इजाजत दें, खुदा हाफिज़.
बीबीसी बॉलीवुड राउंड अप. बॉलीवुड राउंड अप
बीबीसी. और बॉलीवुड राउंड अप के साथ सरवीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है. आज प्रोग्राम के एडिटर थे आरिफ शमीम, प्रोड्यूसर थे सलीम काजी, हमारे स्टूडियो मैनेजर्स थे लंदन में रॉबिन वॉरन और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक. सरवीन की पूरी टीम के साथ अब मुझे अंबर खैरी को इजाजत दीजिए, लेकिन प्रोग्राम के आखिर में खबरों की सुर्खियां सुनिए शुमाइला खान से. شام کے بحران پر اقوام متحدہ کی جانب سے شروع کیے گئے امن مذاکرات کا پہلا مرحلہ آج جنیوا میں بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے. حزب اختلاف کے چیف مذاکرات کار نے اس مرحلے کو مثبت قرار دیا. البتہ شامی حکومتی وفد بغیر کسی تبصرے کے جنیوا سے روانہ ہو گیا ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی اسمبلی نے پاک افغان بارڈر کو کھولنے اور سندھ اور پنجاب میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے افراد کی گرفتاری کے خلاف اتفاق رائے سے قرارداد منظور کر لی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق صدر باراک اوباما پر الزام لگایا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران انہوں نے ان کی فون کالز ٹیپ کی تھیں. ملائیشیا کا کہنا ہے کہ اس نے شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے سوتیلے بھائی کم جونگ نم کی ہلاکت پر شمالی کوریا کے سفیر کو ملک بند کر دیا ہے. اور چین نے اسی سال اپنے دفاعی اخراجات میں 7% اضافے کا اعلان کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.